نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پاس درس و تدریس کے آداب میں تیسرا ٹاپک چل رہا ہے، چیپٹر نمبر 3 ہے، جس میں ہم لوگ کچھ ایسی باتیں سیکھ رہے ہیں کہ جن کی موجودگی انسان کو علم کے سفر میں مزید فیض یاب کرتی ہے. متعلم اپنے اور اپنے اساتذہ اور اسباق میں کن آداب کا پاس کرے. پیج نمبر 86 سے تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، شیخ یعنی استاد کی تعظیم کرنا اور اس کے شایان شان صفات بیان کرنا. شایان شان کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو وہ ڈیزرو کرے، جو اس کی شان ہے، جو اس کی رسپیکٹ کا تقاضا ہے. استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اس کو نمبر 1-2 کر لیجئے، کیونکہ جب آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے نام لگا لیتے ہیں تو وہ چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو باکمال سمجھے، یہ دوسرا پوائنٹ ہوا. اس سے حصول نفع زیادہ ہوگا. بعض اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس جانے کا ارادہ کرتے تو صدقہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ، استاد کے عیب کو مجھ سے پوشیدہ رکھنا اور اس کے علم کی برکات سے مجھ کو محروم نہ فرما. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اب دیکھیے کہ اسلام کی جو خوبصورت پہچان تھی نا ایک دور میں، وہ علم تھی، علم اور صاحب علم. اگر آپ باقی تمام مذاہب یا دین جو ہیں ان سے تقابل کر کے دیکھیں تو اسلام میں کیا ڈفرینس دکھتا ہے دوسروں سے؟ ہمارے پاس دلیل ہے، سالڈ ریزنز ہیں. اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کی ایک دلیل فراہم کرتا ہے. اور ایک وقت تھا کہ عروج کی وجہ ہی علم تھا، کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی بہت کچھ اس طرح کے مینس نہیں تھے، اس کے باوجود اوپر تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ علم بہت تھا. پھر علم بہت کیوں تھا؟ اس کی وجوہات اصل میں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت علم کی قدر بھی ہوتی تھی اور علم سکھانے والے کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہوتا تھا، قدر کی نگاہ سے دیکھنا. اب اگر ہم ساتھ ساتھ اس کو ٹیلی کرتے جائیں تو ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا آج استاد کی قدر نہیں کی جاتی؟ ایک جنرل بات کرتے ہیں، دنیاوی تعلیمات، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کہ موسٹلی آج کے دور میں استاد کا پروفیشن کیا واقعی ایک بہت رسپیکٹفل پروفیشن لگتا ہے؟ دین کی ہو یا دنیا کی، اس وقت ہم دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ جس کو کچھ جاب نہ ملے، جس کو کوئی کچھ نہ دے سکے لے سکے، تو کہتے ہیں کہ یہ کہیں اسکول میں ماسٹر لگ جائے گا، یہ کہیں ٹیچر لگ جائے گی. فرق کس چیز کا رہا؟ کہ ہماری ویلیوز بدل گئیں، ہماری سراؤنڈنگ بدل گئی، کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہو گئے، بولڈنیس ہو گئی. کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں انسان کو اور کچھ چیزیں انڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں. اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ انڈائریکٹلی جو کریکٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ بولڈ کریکٹر ہیں، وہ ایکسٹرا کانفیڈینس ہے، اپنی ذات کی اہمیت ہے، ہر چیز پہ اپنی رائے دینا، ہر چیز پہ تنقید کرنا، یہ لوگوں کا ایک عجیب سا یعنی ایک عام سا ماحول بن گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جو چیز بہت زیادہ پھر آپ کی نظروں میں ایسے آ جاتی ہے کہ آپ اس کو ہر اینگل سے کھول بجا کے دیکھتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو موسٹلی اس کی قدر نہیں رہتی. پھر باکمال سمجھیں. دیکھیں یہ جملہ یہ نہیں ہے کہ باکمال ہوتا ہے ہر ٹیچر. با کا معنی کیا ہے؟ فل کمال والا، یعنی ٹیچر کے اندر خوبی ہوگی، اس کو یہ فیل کرے. اس سے یہ نہیں مطلب کہ ٹیچر باکمال ہوگا. استاد سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ شاگرد اس کو باکمال سمجھے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ نفع کا حصول زیادہ ہوگا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی گروسری سٹور ہے، آپ اگر وہاں سے کچھ خریدنے جاتے ہیں، کیا اس گروسری سٹور کی ہر چیز آپ خرید لیتے ہیں؟ نہیں خریدتے نا. کیا اسٹور کے اندر جو سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری 100% آپ کے ذہن کے مطابق ہے؟ نہیں ہے نا. وہاں بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کے باوجود آپ اس اسٹور سے فائدہ کب لیتے ہیں؟
कोई ऐसा बंदा है जो ये शर्त लगा दे कि मुझे उस स्टोर से ग्रोसरी ख़रीदनी है या खाना ख़रीदना है या कुछ और, जहाँ ए टू जी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको बिल्कुल मैं पसंद करता हूँ, वरना मैं इसकी सही चीज़ भी नहीं लेके जाऊँगा, कभी भी नहीं। वो ऐसा बंदे को सारी ज़िंदगी को स्टोर नहीं मिलेगा। सारा दिन हम यही करते हैं ना, इधर से उधर देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ कम है, कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है। तो ये दुनिया के नफ़े के लिए अगर हमारे पास ये असूल है, तो ज़हन में रखिएगा कि इल्म का मैदान भी कोई इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात होती हैं, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हमारे उस्ताद के अंदर कमाल है और मुझे उस कमाल से फ़ायदा उठाना है, तो मुझे कैसे ले लेना है कि मैं उसको ये देख लूँ कि मुझे उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे उससे क्या मिल रहा है। मेरा दिल अल्लाह से जुड़ रहा है नहीं, मुझे दुनिया का कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, मुझे साइंस आ रही है कि नहीं, मुझे केमिस्ट्री आ रही है कि नहीं। अगर मुझे उससे कुछ मिल रहा है तो मैं ले लूँ। और अगली बात देखिए कि असलाफ क्या कहते थे, सदका करते थे। आपको पता है सदका क्यों करते थे? इसकी रीज़न सोचिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है जिसका मफहूम क्या है कि सदका अल्लाह के गज़ब की आग को बुझा देता है। कि अल्लाह अगर तुझे मुझ पे गुस्सा आ रहा है, मुझ पे तुझे तू गज़ब ना कहे, तो मेरे पे ठंडा हो जा। और फिर दुआ करते कि उस्ताद के ऐब को मुझसे पोशीदा रखिए। क्या उस्ताद के ऐब की बात इन्होंने करके इधर उस्ताद की बेइज्जती की? क्या उस्ताद के साथ लफ्ज़ ऐब को देख के ये फीलिंग्स आने लगती हैं कि बस फिर तो वो बहुत ही ऐबदार इंसान है, मैं वहाँ जाऊँ ही ना, मुझे वहाँ से रोक लिया जाए? नहीं, उसके ऐब मुझसे छुपें और उसके इल्म की बरकात से मुझको महरूम ना करना। क्यों? कि जब कोई शख्स बहुत ऐब चुनने लगता है ना, उससे जिसके ऐब चुने जाते हैं ना, उसको नुकसान नहीं होता। उससे नुकसान किसको होता है? जो ऐब चुनने के बाद फिर अपने आप को उस खैर से महरूम कर लेता है। दुनिया में नफ़ा उठाना है तो ऐसे ही उठाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या फ़रमाया कि तुम लोगों के ज़ाहिर पे क्यास करो। तो लिहाजा ऐब चीनी, नुक्ता चीनी, या फिर उसको इस तरीके से पेश कर दिया जाए कि जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने लगे, तो इसका नुकसान किसको होगा? मुतअल्लिम को होगा। इसीलिए कहा कि वो उसके इल्म से महरूम हो जाएगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज़रत इमाम मालिक के सामने बवजह इनकी हैबत और रोब के किताब के औराक आहिस्ता से पलटता था। सफ़े आहिस्ता से पलटते थे जी, क्योंकि अदब था उनको। ये था कि इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। मसलन आप देखिए कि सफ़े इसलिए आहिस्ता पलटे जाते थे कि रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जब हम कहीं बहुत क्यूरियस होते हैं, कहीं बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में होते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम अब चलते हुए अपने जिस्म से कपड़ों की जो आवाज़ आती है उसके लिए भी बैड फील करते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि जूते में से आवाज़ आ रही होती है तो लोग उसको बैड फील करते हैं। बाज़ दफ़ा लिखते हुए कुछ कलम की आवाज़ आती है, इसको बैड फील करते हैं। तो बिल्कुल यही बात कि इल्म की महफिल में खामोश क्यों थे हैबत रोब की वजह से। एक तो ये है कि उस्ताद की डिसरिस्पेक्ट ना हो, और दूसरी इसकी वजह क्या थी कि सुनने में खलल ना आए। मसलन उस दौर में तो आप देखिए माइक्स तो नहीं थे ना, स्पीकर्स भी नहीं थे। बहुत सारे बड़े बड़े मजमे होते थे और उस्तादों के सामने लोग बैठ के इल्म हासिल किया करते थे। जब इल्म हासिल किया जाता है तो उस वक़्त गौर से सुनना पड़ता है। अब जब आपको बीच में अपने ही लिखने की आवाज़ आ रही है, और कलम होते थे उस दौर में वो जो करच करच की आवाज़ें नहीं आती, कच्ची क्या बोलते हैं उसको, कलम दवात, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती थी। शायद आप में से किसी ने अगर बचपन में अपनी खुशखती के लिए यूज़ किया हो तो आपको याद होगा कि उसको लिखना, उससे एकदम चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें आती थीं। वो नहीं शोर करते थे, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम लिखने में गलत सुन लें और गलत नोट हो जाए। सुभान अल्लाह, इससे क्या पता चलता है? इल्म से फ़ायदा वही उठाता है जो फोकस्ड हो, जिसके अंदर एक सच्ची तड़प हो, सच्ची तलब हो। और वो इल्म कैसे हासिल करे कि वाकई ये ऐसा काम है कि जो मुझे इस वक्त ज़िंदगी के हर कामों से अच्छा है। इसके अलावा आज के दौर में देखिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं ना, सेल फोन्स हैं, बीच में मैसेज आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, जहन पे भी इतनी तेज़ी से फिल्में गूंजती हैं। हम इनकी महफिल में बैठ के भी खाली दिल से नहीं बैठते, क्या कुछ सोच रहे होते हैं। तो ऐसा बंदा फिर फ़ायदा नहीं उठा सकता। हज़रत रबी رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جس وقت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ میری طرف دیکھ رہے ہوں تو میں نے کبھی بھی پانی پینے کی جرت نہیں کی ان کی ہیبت کی وجہ سے۔ اچھا، اس ہیبت سے کیا لگتا ہے کہ وہ استاد بڑے غصے والے تھے، سخت تھے، ڈنڈے سے مارتے تھے، بڑی سختی کرتے تھے، اور علم کی محفل میں تو ساتھ ایک موٹا ڈنڈا رکھنا چاہیے، یا بہت گستاخ تھے، یعنی فوراً اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ دیتے تھے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دل میں رسپیکٹ محسوس کرتا ہے نا، تو اس کے آگے وہ ہمبل ہو جاتا ہے۔ وہ زبان کھولنے کی تو بات دور کی بات ہے، وہ ذہن میں بھی غلط بات کو لانا اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کیونکہ پانی پینے کی ضرورت نہیں کی، اور آج لوگ چونگم چباتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے کلاس میں ہوتے ہیں اور چونگم کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ ابھی میری کلاس میں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بچی بالکل نیو آتی ہے نا، فرسٹ ٹائم، جو ابھی بالکل انہوں نے نہیں پڑھنا سیکھنا شروع کیا ایسی جگہوں میں آنے کا، تو وہ چونگم چباتی بھی آتی ہیں۔ بعض لوگ ٹیک پیچھے لگا کے بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جیسے بالکل بیٹھنے کا انداز بتاتا ہے کہ اندر کی حالت کیا ہے، تھوڑی سی بات پہ ٹوکے تو اگریشن ہونے لگتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ سیکھتے نہیں۔ تو ابھی تک اتنی باتیں، یعنی اس کو پیراگراف کو دیکھیں تو ہم نے کتنے پوائنٹ لیے؟ نمبر ایک، قدر کی نگاہ سے دیکھے، اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے انسان اسی کی کیئر کرتا ہے اور اسی کی بات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دوسری بات، اس کو باکمال سمجھے، وہ ہو نہ ہو وہ باکمال سمجھے، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور تیسری چیز ہم نے دیکھی، جو اسلاف تھے، جو پرانے دور کے لوگ تھے، وہ پہلے صدقہ کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ استاد کے عیب مجھ کو نظر نہ آئے، کیوں؟ اس کی علم کی برکات سے محروم نہ ہو جاؤں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی خیر ہے، اس سے آپ کو اگر وہ خیر مل جاتی ہے نا، تو آپ نے اس سے خیر لے لی، اور اگر اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائیں گے نا، اس کو تو فرق پڑے نہ پڑے، آپ کو فرق ضرور پڑے گا۔ اور شیطان کا یہ اتنا خفیہ راستہ ہے کہ وہ ایک سیدھے راستے پہ جانے والے انسان کو ایسے بیک ٹریک کرتا ہے، دراصل میں اس لیے نہیں کر رہا، اس لیے علم حاصل نہیں کرتا کہ آج کل کوئی مخلص نہیں، دراصل آج کے دور میں کوئی اچھا استاد نہیں ہے، اس لیے میں علم نہیں لینا چاہتا۔ کوئی پوچھے گا بھی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں علم سے دور ہیں، آپ کیوں نہیں چاہتے، آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے؟ نہیں، دراصل آج کے دور میں تو بس لوگ خام خیسے ہی، ان کے کال اور فیل میں تضاد ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے، جا کے بیٹھو اور دیکھو نا۔ دراصل علم لینے جائیں اور پھر پتہ چلے ایسی بات ہے، تو پھر دل تو نہیں لگتا نا، پھر دل تو نہیں مانتا نا۔ یہ دراصل جو ہے نا، یہ انسان کو اپنی نگاہوں میں سچا کر دیتا ہے، لیکن ایسا بندہ خیر سے محروم ہوتا ہے۔ میں نے ایک درس دیا تھا، کہیں شاید آپ لوگوں نے ریپلیس میں سنا ہوگا، گناہوں کے اثرات۔ گناہوں کے اثرات میں، کہ جب بندہ کسی گناہ میں پڑتا ہے تو اس کے کچھ اثرات آتے ہیں، ایفیکٹس آف سین۔ پہلے ایفیکٹ اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ گناہوں کا ایک اثر کیا ہے، کہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بندہ اگر علم سے دور ہو جائیں، یعنی پہلے علم کے ساتھ تھے، اب دور ہو گئے، یا دل سے دور ہو رہے ہیں، یا ذہن سے دور ہو رہے ہیں، یا عمل سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے یہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے، کیونکہ علم ہٹ جاتا ہے انسان کے ذہن سے، اور اس کی جگہ کچھ اور ہی آنے لگتا ہے۔ اور اس سے بعد ایک چیز ہم نے دیکھی، کہ استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، تحمل سے بیٹھنا۔ دیکھیے کہ اب ماشاءاللہ دور ایسے آ گئے ہیں نا، کہ بعض دفعہ ایسی ٹیچنگس بھی ہوتی ہیں کالج اور یونیورسٹیز میں جس میں ڈسکشن سٹائل ہوتا ہے، بعض دفعہ ڈیبیٹ سٹائل بھی ہوتا ہے، سامنے آمنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اسلاف کو دیکھیں تو وہ ٹیچر کے برابر بھی نہیں بیٹھتے تھے، ایک جگہ مل کے بیٹھنا ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس سے ہم استاد کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے، امام شریق کے پاس خلیفہ مہدی کے بیٹوں میں سے کسی نے حاضری دی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حضرت شریک سے کسی حدیث کے متعلق سوال کیا تو امام صاحب نے اس کی طرف توجہ نہ دی، پھر اس نے پوچھا تو امام صاحب کا رویہ وہی رہا۔ اس نے کہا کہ آپ خلفاء کی اولاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو؟ تو امام شریک نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اہل علم کے پاس ہی رہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یعنی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور خلیفہ کا بیٹا تھا, بڑائی کا زوم تھا. کبھی کبھی ایسی چیزیں ذہنوں میں ہوتی ہیں کہ ہم تو بڑے گھر کے ہیں, اور خاص طور پہ یہ تب ہوتی ہیں جب لوگ پیڈ ہوتے ہیں, پیسے دے کے ٹیچرز کو بلاتے ہیں, پھر اپنی مرضی سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے وقتوں میں کہا کہ تم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, اللہ کے نبی کی حدیث کی محفل ہو اور کوئی ٹیک لگا کے بیٹھے تو اس کو علم کہاں سے ملے گا؟ اور آپ دیکھیں سوال کیا بتا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کیا کہ خلیفہ کی اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو اس سے اگلا پوائنٹ پھر آپ انہی پوائنٹس کے نمبرنگ میں نوٹ کریں گے, اور وہ کیا ہے کہ انسان کبھی دل کے اندر اس بڑائی کے احساس کے ساتھ علم کی محفل میں نہ جائے کہ میں بہت بڑا ہوں, میں بڑے خاندان کا ہوں. کیونکہ بعض دفعہ استاد غریب گھروں کے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے پاس کوئی بہت اچھی کرسیاں میز نہیں ہو سکتی, وہ کوئی ایسا مدرسہ بھی ہو سکتا ہے جہاں ہو سکتا ہے ڈیسک بھی ٹوٹے ہوں, کسی مسجد کے ہال میں بیٹھ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا انسان کو اگر علم سیکھنا ہے نا, تو اس کو شیطان کے ان خفیہ راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو جنت سے نکلوایا تھا, تو وہ کوئی اس کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی, وسوسے ڈال کے, وسپرنگ کر کے. فاز اللہ الشیطان. اگلا پوائنٹ ہے, استاد کو تو اور تم کہہ کر مخاطب نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی دور سے آواز دی جائے, بلکہ خطاب میں یا سیدی کہہ کر مخاطب ہونا چاہیے. اس میں تین باتیں ہیں. پہلی بات ہے تو اور تم کہنا. چلیے اب یہ دیکھیے, یہ تو اور تم اردو میں تو ہم کہتے ہیں, اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ اردو میں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ استاد کو تو نہیں کہتے, تم نہیں کہتے, لیکن ایک چیز بڑی تکلیف دہ ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے, قطعاً پسند نہیں ہے, اور وہ لفظ یو ہے. یو اس کی جمع نہیں ملتی. ہاں چلو می ہے تو وہی ہو گیا. میں جب بھی کبھی اپنی کسی استاد سے بات کروں اور مجھے انگلش میں بات کرنی پہ, میں ان کو یو نہیں لکھتی, اور میں نے ان کو بتا دی ہوئی ہے یہ بات کہ مجھے یو لفظ بہت برا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کو تم کہہ رہی ہوں. میں پورا جملہ انگلش میں لکھتے ہوئے تو کی جگہ یا یو کی جگہ آپ لکھتی ہوں, آپ نے یہ کہا, یا آپ کے لیے, یا آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ کسی کو کیا, آپ دیکھیں انگلش لینگویج ہے ٹھیک ہے, اس لیے یہ چیزیں دل سے آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ کہ میں آپ کو یہ مثالیں کیوں دے دیتی ہوں کبھی کبھی کہ میں اپنے استاد سے یہ کرتی ہوں وہ, کیونکہ مجھے تو اس وقت بھی اس کتاب کو اسی نظر سے پڑھنا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے استاد میرے سامنے کھڑے ہیں. کیونکہ اگر میں اس کو دوسرے اینگل سے پڑھوں گی نا تو میرا انداز بدل جائے گا. تو لہٰذا سیکھنے کا ذہن ہے کہ انسان کیسے آپ کو یوں کہتا ہے, جی ٹھیک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, نیت ہے ہم لینگویج ہے, کوئی گناہ نہیں, کوئی غلط نہیں, نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب ایسے کریں, یا اگر آپ کو ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ برا کرتا ہے, لیکن یہ جو لفظ ہے نا یہ اندر کی ایک انسان کی غم ماضی کرتا ہے نا, جیسے آپ کہہ لیں کہ انکمفرٹیبل فیل کرنا. چلیے آگے دیکھیں, یا سیدی. سید کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو. یا سیدی, او میرے سردار. سردار کیوں؟ استاد کوئی سردار تھوڑی ہوتا ہے, وہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی نہیں کہا کہ یا استاد دی. کیوں؟ کہ اگر دیکھا جائے تو واقعی انسان اندر سے اس کو اسی طرح محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا سردار ہے, یہ لیڈر ہے. خطیب رحمہ اللہ علیہ نے کہا, ایوہ العالم یا ایوہ الحافظ یا اس جیسے احترام کے کلمات استعمال کرنا چاہیے, حتیٰ کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے نام کے ساتھ تعظیمی کلمات ملا کر بولنا چاہیے. یہ ایوہ عالم آپ عربی میں سمجھ رہے ہیں, اے او عالم یا او حافظ, اگر وہ حافظ ہیں, یعنی خطاب کا حرف ان کو لگا کے تو پھر کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ میرے شیخ نے فرمایا یا میرے استاذ محترم کا ارشاد ہے یا اس جیسے محترم الفاظ کہے. ٹھیک ہے, تو یہ اردو اور عربی کی باتیں, اور آپ جناب اور خاص طور پہ جب لوگ شستہ قسم کی اردو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ پھر اور ہی زیادہ خوبصورت چیز ہے. تو اس سارے پوائنٹس میں سے ہم نے دیکھ لی یہ چیزیں, ایک اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں, چھوٹا سا پوائنٹ ہے, استاد کے فضل کو فراموش نہ کرنا. فضل کیا ہے؟ حاضر من فضل ربی, یہ وہی فضل ہے, فضیلت, بزرگی. ٹھیک ہے, حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس شخص سے میں حدیث سنتا ہوں زندگی بھر اس کا غلام بنتا ہوں. غلام بنتا ہوں، اور فرمایا اس بنا پر ان کی تعظیم کرے، ان کی غیبت کی سختی سے تردید کرے اور اس پر غصہ کرے، اور اگر ایسا نہ کر پائے تو اس مجلس سے اٹھے اور جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسے ہی کر دے۔ استاد کی زندگی میں ان کے لیے دعا کرتا رہے، اور وفات کے بعد ان کی اولاد، رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے، اور کبھی ان کی قبر کی زیارت کرے اور ان کے لیے استغفار کرے اور صدقہ دے، صدقہ دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کی راہ چلے، علم اور دوسرے امور دینی میں ان کی عادات کی پیروی کرے۔ میں شیئر کرتی ہوں، آج اتفاق سے ہم بک بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ دنیا میں بہت علم والے گزرے ہیں نا، بڑے بڑے مفسرین محدثین تھے، لیکن چار ائمہ کرام جو ہیں ان کو شہرت کیوں ملی؟ اور ان میں سے بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا نام کیوں زیادہ آتا ہے؟ تو جب پوچھا کہ اچھا آپ ہی بتائیں اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی وجہ کیا بتائی کہ باقی استاد بہت اچھے تھے، ان کا علم بھی بہت تھا، عمل تھا، لیکن ان کے علم سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، چھپ گیا کاپیوں میں، کتابوں میں۔ آف کورس ان کا تو اجر ہے، لیکن سامنے ابھر کے نہیں آئے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس اچھے شاگرد نہیں ملے، ان کے شاگرد اچھے نہیں تھے، وہ اس کیلیپر کے نہیں تھے۔ لیکن ان چاروں، اور خاص طور پہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کو شہرت کیوں ملی اور ان کا علمام کیوں ہوا؟ کہ ان کے شاگرد بہت اچھے تھے۔ ان کے شاگرد جو تھے وہ بادشاہ کے، یعنی جو دارالافتاء کمیٹی ہوتی ہے، وہاں تک پہنچے، مفتی تک بنے۔ تو اس وجہ سے جب جس استاد کے شاگرد اچھے ہوتے ہیں نا، اس کا نفع عام ہوتا ہے، اس کا آگے بڑھتا ہے۔ اور مجھے کسی نے، یعنی اسی بات پہ پھر یہ بھی ایڈوائس کی کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا علم آگے بڑھے، فائدہ ہو، تو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس اتنے اچھے تیار کرنے چاہیے کہ وہ آپ کی بات سے بڑھ کے اچھی بات کرنے والے ہوں، وہ آپ کے پیغام کو اور خوبصورت کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ اگر استاد ہی کوئی بات کہتا ہے تو بس وہی آخری حد ہے۔ ہر شاگرد جو اپنے استادوں سے اچھا ہوتا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اور اگر وہ اس کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میں آپ سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں آپ کو مجھ سے بہت آگے کر دے، اتنا آگے کر دے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ، اور مجھے آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے بہت اچھے گمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ سارے گمان آپ کے حق میں سچے کرے، اور یہ نفع اتنا عام ہو جائے کہ ہم رہیں نہ رہیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچ جائے، یہ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات چلتی جائے ہمارے تک۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔